الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یہ آیت کریمہ ہے جس کے بارے میں کچھ گزارشات کافی عرصے سے کرتا آیا ہوں اور اس آیت کو اس لیے اختیار کیا کہ یہ آیت کریمہ انسان کی ظاہری اور باطنی زندگی اور اس کی اصلاح کے لیے ایک انتہائی جامع دستور العمل ہے اس لیے اس کی کچھ تشریح و تفسیر کافی عرصے سے چل رہی ہے باتیں مقرر بھی ہو جاتی ہیں لیکن تکرار بھی فائدے سے خالی نہیں ہوتا اذا تکرر علی اللسان تکرر فی القلب بات اگر بار بار کہی جاتی رہے تو دلوں میں بیٹھ جاتی ہے تو اس وجہ سے بعض اوقات تکرار بھی ہو جاتا ہوگا لیکن جو مقصود ہے وہ یہ کہ اس آیت کریمہ نے جو روشنی عطا فرمائی جو ہدایت دی ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور وہ بیٹھ گئی ایک مرتبہ تو دنیا و آخرت کی صلاح و فلاح کے لیے انشاءاللہ وہ نسخہ اکسیر ہے ترجمہ بار بار کر چکا ہوں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والو تقوی اللہ کا اختیار کرو وابتغوا الیہ الوسیلہ اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو وجاہدوا فی سبیلہ اور اس کے راستے میں محنت کرو لعلکم تفلحون تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو تو ابتغوا الیہ الوسیلہ کی بات چل رہی ہے کافی دنوں سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو یہی ساری دینی روحانی جد و جہد کا محور اور حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا وسیلہ انسان حاصل کر لے. کیونکہ سارے جتنے بھی مجاہدات ہیں، جتنے ریاضتیں ہیں، جتنے مراقبے ہیں، جتنی خانقاہیں ہیں، جتنے شیوخ ہیں اور ان کی صحبت اختیار کرنے کو کہا جاتا ہے، ان سب کا جو مقصود اعظم ہے وہ یہ کہ بندہ اللہ تک پہنچ جائے. اللہ تک پہنچنے کا معنی یہ کہ اس کا تعلق اپنے پروردگار کے ساتھ اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہر وقت ہر آن اس کا رابطہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ استوار رہے. اور تقوی اسی کو کہتے ہیں. اب جتنی درسگاہیں ہیں جو علم پڑھا رہی ہیں، علم دین کیوں پڑھا رہی ہیں؟ صرف جاننے کے لیے کہ آدمی کے معلومات میں اضافہ ہو جائے. اگر یہی بات ہے کہ صرف جاننا مقصود ہے تو جاننا تو شیطان کو بھی حاصل ہے، ابلیس کو بھی حاصل ہے. ابلیس بھی بڑا علم رکھتا ہے، ساری دنیا کا علم ہے اس کو، بلکہ علوم شرعیہ کو بھی جانتا ہے. اسی کے ذریعے بعض اوقات ہم جیسے طالب علموں کو دھوکہ دیتا ہے، ان کو تاویلیں سجاتا ہے. اس کو بڑا علم ہے. نظر صرف علم جاننے جان لینا یہ کافی نہیں ہوتا. آدمی کو یہ تو پتا ہے کہ نماز کیا ہے اور نماز عبادت ہے، فرض ہے، اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس کے مسائل بھی جانتا ہے، فلاں چیز رکن ہے، فلاں شرط ہے، فلاں واجب ہے، فلاں مستحب ہے، فلاں سنت ہے، یہ ساری باتیں جانتا ہے مگر پڑھتا نہیں. کیا حاصل اسے علم کا؟ تو یہ وہ علم جہل ہے جو دکھائے نہ راہ دوست. میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مانا مفتی عمر شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، وہ علم جہل ہے جو دکھائے نہ راہ دوست، وہ مدرسہ وبال جہاں درس ہے، جہاں ذکر حق نہ ہو. وہ علم جہل ہے جو دکھائے نہ راہ دوست، وہ مدرسہ وبال جہاں ذکر حق نہ ہو. تو علم اگر کہیں کوئی آدمی پڑھ رہا ہے، چاہے وہ علم باقاعدہ درس نظامی کا علم ہو یا کسی جگہ کسی واعظ کے ذریعے، کسی تقریر کے ذریعے، کسی بیان کے ذریعے کوئی علم حاصل کر رہا ہو، معلومات حاصل کر رہا ہو، صرف معلومات حاصل کرنا مقصود نہیں. مقصود یہ ہے کہ اس علم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے. انما یخشی اللہ من عباده العلماء، قرآن کریم فرماتا ہے کہ اللہ تعالی کی خشیت رکھنے والے کون ہوتے ہیں؟ علماء ہوتے ہیں. تو علم کا پہلا اور آخری مقصد کیا ہے؟ خشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت. اس کے چال میں، اس کی ڈھال میں، اس کی نقل میں، اس کی حرکت میں، اس کے چلنے میں، اس کے پھرنے میں، اس کی بات کرنے میں باری تعالیٰ کی خشیت نمایاں ہو. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یحیی بن سعید قطان رحمۃ اللہ علیہ، یحیی بن سعید قطان جو حدیث کے جرح و تعدیل کے امام ہیں، تمام راویان حدیث کی تفتیش کرتے تھے کہ یہ راوی کیسا ہے، حدیث کا قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے. تو یحیی بن سعید قطان کہتے تھے کہ جب کبھی میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتا تھا تو دیکھتے ہی تأثر دل پر یہ ہوتا تھا کہ انہ یخش اللہ عز و جل، کہ یہ اللہ کی خشیت اس کے دل میں ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے، اس کا ذکر ہے، اس کا فکر ہے، اس کا خیال ہے، اس کے سامنے پیش ہونے کا احساس اور استعداد ہے. وہ کون کہہ رہے ہیں؟ یحیی بن سعید قطان جو امام ہیں حدیث کے اور رجال کے اور جرح و تعدیل کے امام ہیں. انما قلت كلما نظرت اليه عرفت انه يخشى الله عز وجل، جب بھی دیکھتا تو ان کے چہرے سے پتہ لگتا تھا کہ یہ اللہ سے ڈرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی خدشت ان کے دل میں, اللہ تعالیٰ کا خیال دل میں. اب سارے دریا بہا دیے علم کے, آج ہم سب ان کی تقلید کرتے ہیں, ان کے بتائے ہوئے مسائل پر عمل کرتے ہیں, ساری زندگی علم میں گزاری, پتہ نہیں کتنے شاگرد پیدا کیے, شاگردوں کے شاگرد پیدا ہوئے, ان کے فقہ پر کتابیں لکھی گئیں, سارا کچھ ہوا, اور یہ سب کچھ انہی کا طفیل ہے کہ ہم آج الحمدللہ شریف مسائل کیسے واقف ہیں. لیکن بنیاد کیا تھی کہ خشیت اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت. تو چاہے علم کی درسگاہ ہو یا تصوف کی خانقاہ ہو, اس کا مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے, اس کی محبت دل میں سرایت کر جائے, اس کی خشیت دل میں سرایت کر جائے, اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بندے کا خیال اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مبذول رہے. یہ ہے مقصود سارا, علم کا بھی یہ مقصود, خانقاہ کا بھی یہی مقصود, صحبت شیخ کا بھی یہی مقصود. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے دین کے شعبے رکھے ہیں ان سب کا یہی مقصود کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت اور اس کے دل میں پیدا ہو جائے. یہ پیدا ہو جاتی ہے تو بندہ جو ہے وہ اس کا ہر کام پھر سیدھا ہو جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا اس کے اندر آ جاتا ہے, پھر اس میں تکبر نہیں ہوتا, پھر اس میں ریاکاری نہیں ہوتی, پھر اس میں حسد نہیں ہوتا, پھر اس میں بغض نہیں ہوتا. وہ جو کام کرتا ہے وہ اللہ جل جلالہ کی رضا کے ساتھ کرتا ہے. اس کا دل و دماغ وہ ہر وقت متوجہ رہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. اب ذرا ہم سب اپنے حال کا جائزہ لے کر دیکھیں, کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کے دل میں ہر وقت کوئی نہ کوئی خیال گردش نہ کر رہا ہو. کوئی ہے ایسا؟ ہر وقت کوئی نہ کوئی خیال ہے دماغ میں گردش کر رہا ہے. عام طور سے ہمارے خیالات کی گردش ہوتی ہے دنیا جہان کے کاموں کی طرف, کھانا کیا کھاؤں گا, کماؤں گا کیسے, اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہوں گا, گھر والے کیسے ہیں, ان کی صحت کی فکر ہے ان کی. صبح سے لے کے شام تک دماغ کی چکی وہ گھوم رہی ہے صرف اپنے ذاتی منافع کی طرف اور ذاتی مزے کی طرف, ذاتی لذتوں کی طرف. جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ تعلق مضبوط فرما دیتے ہیں اور خشیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کس کی طرف رجوع کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے, تو اس وقت دماغ کی رو جو ہے, خیالات کی رو, اس کا رخ مڑ جاتا ہے. پھر جو ہے وہ رخ زیادہ تر اللہ تبارک و تعالیٰ کے, اگرچہ دنیا کا کام کر رہا ہو آدمی, چاہے دنیا کے لیے کر رہا ہو بظاہر, کھا رہا ہو, پی رہا ہو, سو رہا ہو, اپنے گھر والوں سے مل رہا ہو, دوست احباب سے مل رہا ہو, لیکن دل کی سوئی وہ ایک طرف ہو جاتی ہے. کہیں بھی گھومے دل کی سوئی وہ اللہ جل جلالہ کی طرف رہتی ہے. ایک مرتبہ میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اپنے شیخ حضرت قبل امت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کو اپنا حال لکھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے اپنے دل کے بارے میں, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قطب نما ہوتا ہے نا, قطب نما جانتے ہو, قطب نما وہ جو سمتیں بتاتا ہے, تو اس کی جو سوئی ہے ہمیشہ شمال کی طرف رہتی ہے, اس کو کتنا ہی چکر دے دو, دائیں گھماؤ بائیں گھماؤ, آگے لے جاؤ پیچھے لے جاؤ, سوئی جو ہے وہ شمال کی طرف رہے گی ہمیشہ, ہے نہیں؟ تو مومن کے قطب نما کی سوئی ہمیشہ اللہ تعالی کی طرف رہے گی, اس کو جہاں بھی گھما دو, اس کو کھانا کھلا دو, اس کو کمائی پہ لگا دو, اس کو بازار میں لے جاؤ, اس کو پڑھنے میں اور پڑھانے میں لگا دو, لیکن اس کے دل کی سوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رہتی ہے کہ ہر وقت میں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف, اللہ تعالیٰ کا دھیان اس کے قلب میں رہتا ہے. اسی کا نام تقویٰ ہے, اسی کا نام خشیت ہے, اسی کا نام رجوع اللہ ہے, اسی کا نام تعلق مع اللہ ہے. یہ ہے کہ دل کی سوئی وہ ہر وقت قطب نما کی طرح جیسے وہ شمال کی طرف رہتی ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے. یہ ہے سارا مقصود اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقویٰ کے ذریعے, ذکر کثیر کے ذریعے یہی مقصود ہے کہ جب ہر وقت یہاں تک کہ دنیا کے کام بھی کر رہا ہے لیکن دماغ دل کی سوئی اللہ کی طرف مڑی ہوئی ہے. تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا پیارا شعر ہے اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے, تیرا اس کیفیت کو بیان کرنے کے لیے کہ ہر وقت دل و دماغ پر اللہ جل جلالہ کی کا تصور, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال دل میں ہر وقت جاگزین رہتا ہے. تو فرماتے ہیں تیرا جمال ہے تیرا خیال ہے تو ہے, تیرا جمال ہے تیرا خیال ہے تو ہے, مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں. تیرا جمال ہے تیرا خیال ہے تو ہے, مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں. یہ دماغ کے خیالات کے رو جب اللہ جل جلالہ کی طرف مڑ جاتی ہے اور اس وقت میں ہر وقت ہر آن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دل کی سوئی اللہ تعالیٰ کی طرف رہتی ہے, ہاتھ کچھ اور کام کر رہے ہیں, پاؤں کسی اور طرف جا رہے ہیں لیکن دل کی سوئی لگی ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. یہ ہے تعلق مع اللہ, یہ ہے تقویٰ, یہ ہے خشیت, یہ ہے ذکر کثیر جس کی قرآن کریم میں تاکید فرمائی گئی. سارا جو مقصود اصلی ہے وہ یہ ہے اور یہ ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے. یعنی جب آدمی غافل ہوتا ہے اللہ بچائے تو پھر اس کا دھیان ہر وقت غیر اللہ کی طرف رہتا ہے, اللہ کے سوا دوسری چیزوں کی طرف دھیان ہر وقت رہتا ہے. لیکن جب مجاہدات کے ذریعے, مشق کے ذریعے, ریاضت کے ذریعے اپنے دل کی سوئی کو اللہ تعالیٰ کی طرف موڑ لیتا ہے تو پھر اس کے خیالات کے رو بدل کر اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جاتے. میں نے اپنے, مجھے یاد آیا حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے بارہا یہ واقعہ سنا کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے خلفہ حضرت کی وفات کے بعد حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں جمع ہو گئے, امرتسر میں مدرسہ ان کا تھا. تو اس میں حضرت کے خلفہ میں آپ نے نام سنا ہوگا خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ, بڑے شاعر بھی تھے, وہ حضرت کے خاص عاشق تھے, تو وہ بھی موجود تھے. رات کو کھانے کی محفل ہوئی, گرمیوں کا زمانہ تھا, آم کا موسم تھا, آم کھائے اور حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شعر بھی سنائے بہت سے, وہ شاعر آدمی تھے, آموں کے اوپر بھی شعر سنائے, آموں کے بارے میں بھی, اور کافی دیر اچھی مجلس رہی. اور جب مجلس ختم ہونے لگی تو حضرت مجذوب صاحب نے, سارے خلفاء بیٹھے تھے, ان سے پوچھا بھائی یہ بتاؤ کہ جتنی دیر ہم یہ کھانے میں پینے میں اور آم کھانے میں اور شعر سننے اور سنانے میں مصروف رہے تو بتاؤ کس کس کو غفلت ہوئی, کس کس کو کہاں سے غفلت, اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال, کس کس کو غفلت ہوئی. تو کسی نے کہا حضرت ہم تو اسی میں مصروف تھے کھانے وانے میں. کہا الحمدللہ میں شعر سنا رہا تھا, آم کھا رہا تھا اور کھلا رہا تھا, لیکن الحمدللہ غفلت نہیں ہوئی. کیا مانا کہ دل کی سوئی وہ لگی ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف, مستقل دل کی سوئی اللہ تعالیٰ کی طرف لگی ہوئی. یہ کیفیت پیدا کرنا مقصود ہے سارے علم کا, ساری خانقاہوں کا, سارے صحبت شیخ کا, ساری مجاہدوں کا, ساری ریاضتوں کا مقصود یہ ہے کہ یہ منزل حاصل ہو جائے. اور یہ ہو جاتی ہے, یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی ناممکن بات ہے, یہ ہو جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے. یہ حاصل ہو جاتا ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر موجود. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ, یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر آن اللہ کا ذکر کرتے تھے. حالانکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ خود فرماتی ہیں رات کے وقت میں آپ ہمیں 11 عورتوں کی کہانی سنا رہے ہیں، 11 عورتوں کی کہانی سنائی، کہ یہ ایک کہانی ہے کہ 11 عورتیں جمع ہوئی تھیں اور ان عورتوں نے ہر ایک نے آپس میں یہ طے کیا تھا کہ بھائی وہ اپنے اپنے شوہر کا حال بیان کرے کہ اس کا شوہر کیسا ہے. بڑی فصیح و بلیغ قسم کی عورتیں تھیں، ہر ایک عورت نے 11 عورتوں میں سے ہر ایک عورت نے اپنے شوہر کا حال بیان کیا اور بڑے فصیح و بلیغ الفاظ میں بیان کیا. کوئی کسی نے تعریف کی، کسی نے کچھ برائی کی، اس طرح وہ 11 عورتیں توڑ لیں. بڑی لمبی حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں بھی اور دوسری کتابوں میں بھی کہ ایک عورت نے یہ کہا، ایک عورت نے یہ کہا، ایک عورت نے یہ کہا. مجھے وہ عربی میں بھی بڑے بڑے ہی فصیح و بلیغ کلمات ہیں، زوجی کا لیل تہامہ لا حرم ولا قر ولا بردم ولا سعامہ. ایک عورت کہتی ہے اپنے شوہر کے وصف میں کہ میرا شوہر جو ہے وہ تہامہ کی رات کی طرح ہے. ویسے تہامہ کی رات میں نہ ٹھنڈک زیادہ ہوتی ہے نہ گرمی زیادہ ہوتی ہے، تو اس طرح میرا شوہر وہ تہامہ کی رات کی طرح ہے اور نہ اس میں کوئی خوف ہے، نہ کوئی ٹھنڈک ہے، نہ کوئی اکتاہٹ ہے، نہ کوئی گرمی ہے. تو اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہے. اور کوئی ایک عورت کہتی ہے زوجی ان دخل فہد وان خرج اسد. میرا شوہر جو ہے گھر میں آتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے اور باہر نکلتا ہے تو شیر بن جاتا ہے. تو اس طرح کی 11 عورتوں نے اپنے اپنی شوہروں کی حالت بیان کی. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11 عورتوں کی کہانی سنا رہے ہیں. بظاہر تو کہانی سنا رہے ہیں نا، لیکن دل کی سوئی اللہ جل جلالہ کی طرف لگی ہوئی ہے. کہانیاں ہم بھی سناتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ، ہم بھی خوشتبی کرتے ہیں، لیکن ہم کرتے ہیں اپنے نفس کی لذت کی خاطر کہ مزہ آئے گا، بیان کرنے میں مزہ آئے گا، سننے والے کو سننے میں مزہ آئے گا. اور وہ کر رہے تھے اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر میری بیوی کا حق رکھا ہے کہ میں اس کی دلداری کروں، میں اس کے ساتھ خوشتبی کروں، میں اس کا دل بہلاؤں. تو یہ جو ہو رہا تھا یہ بھی کس کے لیے ہو رہا تھا؟ یہ بھی اللہ کے لیے ہو رہا تھا، اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہو رہا. تو وہ دل کی سوئی وہاں سے نہیں ہٹ رہی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے، باوجود ہے کہ یہ ہو رہا ہے. مسجد نبوی کے باہر کچھ، مسجد نبوی کے حدود میں کچھ حبشی لوگ وہ نیزہ بازی کے کرتب دکھا رہے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اس کے نیزہ بازی کے کرتب دکھا رہے ہیں، دیکھو گی؟ دیکھوں گی. تو آپ خود تشریف لے گئے اور اپنے کندھے کے پیچھے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کرتب دکھایا، ان کا حبشیوں کے اس کا نیزہ بازی کا کرتب دکھایا. اب یہ بظاہر تو دیکھنے میں ایک ایسا کام ہے جو تفریح کا کام ہے، لیکن چونکہ اللہ کے لیے ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری اس عورت کا حق میرے ذمے واجب کیا ہے کہ میں اس کی دیکھ بھال بھی کروں، اس کے ساتھ حسن معاشرت کروں، اس کی دلداری کروں، اس واسطے یہ عمل بھی کیا ہو رہا تھا؟ عبادت کے لیے تھا اور اللہ کے لیے ہو رہا. تو جب دل کی سوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مڑ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی موڑ دے اپنے فضلوں کو، تو پھر انسان جو کام بھی کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے. تیرا خیال ہے، تیرا جمال ہے، تو ہے، مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں. یہ کیفیت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں. تو سارے مجاہدات کا، سارے علم کا، ساری تعلیم کا، ساری تربیت کا، سارے تزکیے کا حاصل یہ بات. اب اس کو حاصل کرنے کے لیے میں جیسے کئی مرتبہ سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک آسان طریقہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ طریقہ آدمی اپنا لے اور اس کی مشق کر لے. کیا دو چیزیں بتائی تھی میں نے، یاد ہیں کیا؟ دعا اور شکر. دعا اور شکر، جو چیز حاصل ہے، جو نعمت حاصل ہے اس پر شکر، جو حاصل نہیں ہے اس کی دعا. کوئی حالت ایسی ہے بتاؤ زندگی میں جس میں آدمی کو یا تو کچھ حاصل ہے ضرور، یا کسی چیز کی تمنا ہے اور آرزو ہے. یہی ہوتا ہے نا دنیا میں. تو اگر کوئی نعمت حاصل ہے، کوئی لذت حاصل ہے، کوئی مزہ آ رہا ہے، کوئی ایش اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس پر شکر، اور جو حاصل نہیں ہے اس پر دعا. اس کی بندہ عادت ڈال لے تو اس کا ہر لمحہ، ہر لمحہ، یا دل اس کا مانگ رہا ہوگا کوئی چیز، یا اللہ مجھے دے دے، یا شکر ادا کر رہا ہوگا یا اللہ آپ نے دے دی، آپ کا شکر. تو کوئی لمحہ ذہن کی رو کا، خیالات کی لہروں کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہوگا جو اللہ تعالی کی طرف نہ جا رہا ہو، یا دعا کے ذریعے یا شکر کے ذریعے. اب دیکھو، سارے قرآن کریم کو دیکھو تو اس کا خلاصہ کہا جاتا ہے کیا ہے؟ سارے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے نا. اگر سورہ فاتحہ پہ غور کرو تو سات آیتیں ہیں سورہ فاتحہ، ہے نا. اتنی اہمیت اللہ تعالی نے اس کو دی ہے سورہ فاتحہ کو، کہ کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی، ہے نا. اگر چار رکعتوں کی نماز ہے تو پہلی دو رکعتوں کے اندر تو سورہ فاتحہ کہہ رہا ہے، وہ کوئی دو سورت پڑھی نہ پڑھی، پڑھتے ہیں دوسری سورت بھی پڑھتے ہیں، اور دوسری جو دو رکعتیں ہوتی ہیں اس میں کوئی اور سورت نہیں، بس سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ سے کوئی نماز خالی نہیں، کوئی رکعت خالی نہیں، ہے نا. اس کی اتنی اہمیت اللہ تعالیٰ، لا صلاۃ الا بقراءت فاتحہ الکتاب، اتنی اہمیت ہے. اس پر ذرا غور کرو کہ کیا ہے اس میں. سات آیتیں ہیں، پہلی تین آیتیں اگر دیکھو تو اللہ تعالیٰ کے شکر اور حمد و ثنا میں ہے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ہے نا. تمام تعریفیں، تمام شکر اللہ کا ہے جو رب العالمین ہے، اور جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو روزے جزا کا مالک ہے. تو پہلی تین آیتوں میں باری تعالیٰ کی حمد و ثنا، اور حمد و ثنا کے معنی شکر، وہ ہے. پھر آگے کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پھر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ کیا ہے؟ یہ دعا. پورے قرآن کا گویا خلاصہ جو ہے وہ دو چیزوں میں اللہ تعالی نے بیان کر دیا، ایک شکر میں اور ایک دعا میں. تو یہ سکھا دیا کہ اگر مجھ تک آنا چاہتے ہو، میرا قرب چاہتے ہو، میرے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہو، تو ان دو خصلتوں کو اپنا لو. کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام شکر اللہ کا ہے، اور دوسرا یہ کہ مجھ سے دعا کیا کرو. یہ دو بنیادی اصول اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہمیں عطا فرما دیے. یہ اس لیے تاکہ ہم ان کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنائیں، اور اپنی سوچ کی گھڑی کو، اس کی سوئی ان دو چیزوں کی طرف مرکوز کر دیں. جو نعمت حاصل ہے اس پر شکر کریں، اور جو نہیں ہے اور چاہتے ہیں اس کے لیے دعا کریں. بس تو ہر وقت انسان کے دل کی سوئی انہی طرح. اچھا، اس کے لیے ضروری کوئی نہیں زبان سے کہے، آدمی زبان سے کہے شکر، یا اللہ آپ کا شکر ہے، یا دل دل ہی میں شکر ادا کر لے، دل دل ہی میں. وہ تو علیم بذات صدور ہے، وہ سینے کے رازوں کو جاننے والا ہے. تو دل میں جو خیال آتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں، تو اگر دل دل میں تم شکر کر رہے ہو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیا عبادت تم نے کر دی. یہ عبادت ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی عبادت کہ جو کسی کو پتہ بھی نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو, اندر ہی اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہو رہا ہے. یہاں تک کہ دعا کی بھی بات یہ ہے کہ دل ہی دل میں دعا کر لو, یا اللہ یہ معاملہ پیش آنے والا ہے میں اس کو میرے لیے آسان فرما دوں. تو یہ دو چیزیں شکر اور دعا مل کر تمہاری پوری زندگی کے اندر قلب کی سوئی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں فرمائی ہیں عجیب و غریب دعائیں ہیں, ایک ایک دعا ایک کائنات ہے معانی کی. ان میں ایک دعا یہ ہے, اللہم اجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضى. اے اللہ میرے خیالات اور میری خواہشیں وہ آپ ان چیزوں کی طرف موڑ دیجئے جو آپ کو پسند ہیں, ان کی طرف موڑ دیجئے. اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک. اے اللہ میرے دل کے خیالات کو وہ آپ کی خشیت اور آپ کے ذکر کی طرف متوجہ کر دیجئے. تو میرے دل کے اندر خیالات جو آئیں وہ یہ آئیں. تو کوئی اللہ تبارک و تعالی جس کے دل میں یہ بات پیدا فرما دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. وہ تقوی اور وسیلہ اللہ تک پہنچنے کا ایک آسان وسیلہ یہ ہے, شکر اور دعا, شکر اور دعا. اور شکر جو ہے در حقیقت ذرا سا اس کے لیے دھیان کرنا پڑتا ہے, خیال کرنا پڑتا ہے. عام طور سے ہم شکر ادا کرتے ہیں کسی ہماری ذاتی کوئی خواہش پوری ہو گئی, ذاتی کوئی منفعت حاصل ہو گئی, ذاتی کوئی لذت مل گئی, اس پر تو کبھی شکر ادا کر دیتے ہیں. اور اللہ بچائے جب شکر کی عادت نہ ہو تو اس پہ اللہ بچائے غفلت ہو جاتی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ایک شخص سے پوچھا کہ بھئی کیا حال ہے, کیسے ہو؟ کہا بخیر, اچھا ہوں, ٹھیک ہوں. دوبارہ پوچھا, بھئی تم کیسے ہو, کیا حال ہے؟ کہ جی اچھا ہوں. پھر تیسری مرتبہ پوچھا, بھئی کیسے ہو, کس حالت میں ہو؟ کہا رب بخیر الحمدللہ, کہ میں خیر سے ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. کہا کہ میں تم سے یہی سننا چاہ رہا تھا, یعنی یہ نہیں کہ بس ایک اچھی حالت کا بیان تو کر دیا, جس نے وہ اچھی حالت دی ہے اس کی طرف کوئی خیال نہیں, اس کا کوئی ذکر نہیں کہ کس نے یہ اچھی حالت مجھے عطا فرمائی ہے. تو ایک تو آدمی بعض اوقات شکر اس پر تو کچھ ادا کر دیتا ہے, الحمدللہ اب مسلمان گھرانے میں آدمی نے پرورش پائی ہو تو بچپن سے اس کو سکھایا جاتا ہے کہ جب کوئی پوچھے تمہاری طبیعت کیسی ہے تو کہو الحمدللہ ٹھیک ہوں. اپنی ذاتی لذت ذاتی منفعت اس کے اوپر تو کبھی شکر ہو جاتا ہے, لیکن یہ تو دیکھو کہ کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو صرف تمہیں تو نہیں لیکن پوری کائنات پر اللہ تعالی کی نعمتیں چھائی ہوئی ہیں, ان کے اوپر شکر ادا کرنے کی توفیق بہت کم ہوتی ہے. ساری کائنات پر سورج نکل رہا ہے, یہ کتنی بڑی نعمت ہے. دن آتا ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. رات آتی ہے, کتنی بڑی نعمت ہے. قرآن کریم اس کی طرف متوجہ فرماتا ہے, ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامت من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء. ارے یہ ذرا بتاؤ کہ اگر سارے وقت رات ہی رات کا اندھیرا چھایا ہوا ہوتا اور روشنی نہ آتی تو کون ہے جو اللہ کے سوا تمہیں روشنی لے کے دیتا؟ تو کبھی سوچا تھا کہ رات جب آئے گی تو ہم شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے کہ رات کا اندھیرا آ گیا, اور جب صبح طلوع ہوگی تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ روشنی آ گئی. ایسی جگہ ہیں دنیا میں جہاں رات ہی رات رہتی ہے مدتوں. میں بھی ایسی جگہ گیا ہوں, ناروے میں ایک مرتبہ ہمارا جانا ہوا تو وہاں एक इलाके में हम गए तो 90 घंटे यानी 3 दिन मुसलसल रात ही रात थी, सूरज नहीं निकला। नहीं नहीं, मुसलसल दिन ही दिन था, रात नहीं थी। अब जब सोने का वक्त आता, रात को 12 बजे भी सूरज सामने नजर आ रहा, रात को 12 बजे भी सूरज की रोशनी है। अब आदमी सोना चाहता है तो सोने की अंदर इंसान की फितरत यह है कि थोड़ा सा अंधेरा उसको चाहिए। तो अगर सोने के वक्त लेटे और रोशनी फैली हुई है तो नींद नहीं आती, तो बमुश्किल पर्दे लटकाकर, कमरों के ऊपर पर्दे लटकाकर वो आदमी सोता था। अल्लाह ताला ने हमें इस तरह दे रखी है कि जितना दिन होता है उतनी ही रात भी तकरीबन उतनी अल्लाह ताला अता फरमा देते हैं। और जरा तसव्वुर करो कि वही उन्हीं इलाकों में बाद मक्तबा ऐसी सूरत होती है कि रात ही रात होती है, 6 महीने रात रहती है, 6 महीने रात ही रात रहती, दिन नहीं निकलता। तो क्या होगा? वैसे तो रात को जब रात आती है तो हमें इत्मीनान मिलता है कि अल्लाह ताला ने एक सुकून का मौका अता फरमाया और नींद आती है, सोते हैं, मजा लेते हैं। वहां तो जब मुसलसल रात ही रात है तो ना कोई काम कर सके, ना चल सके, ना फिर सके। कुरान करीम यही कहता है, अरायतु इन जअलल्लाहु अलैकुम अल-लैल सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिज़िया। और दूसरी तरफ अरायतु इन जअलल्लाहु अलैकुम अन-नहार सरमदन इला यौमिल क़ियामति मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिलैलिन तस्कुरूना फी। अगर सारा रात दिन ही दिन रहे और रात ना आए तो कौन है जो तुम्हें रात लाकर दे जिसके अंदर तुम सुकून हासिल कर सको? तो ये नेमत, दिन की नेमत, रात की नेमत, सूरज की नेमत, चांद की नेमत, जमीन की नेमत, पहाड़ों की नेमत और इसके दरियाओं की नेमत, ये सारी नेमतें फैली हुई हैं अल्लाह तबारक व तआला की। उनके ऊपर शुक्र अदा करने की तौफीक बहुत साजो नादिर किसी को होती है, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ दिल की सुई मुड़ी हुई होती है तो चाहे वो जाती नेमतें हों या कायनात पर छाई हुई नेमतें हों, अल्लाह तबारक व तआला उन सब पर शुक्र अदा करने की तौफीक। इन्न फी खल्क समावाति व अर्ज व इख्तिलाफिल लैली व नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض। के आज में ये जो हमने आसमान पैदा किए, ये जमीन पैदा की, इसमें निशानियां हैं अकल वालों के लिए। الذين يذكرون الله قياما وقعودا, जो अल्लाह का जिक्र करते हैं खड़े भी बैठे भी, وعلى جنوبهم लेटे हुए भी, वे तफक्करून फी खल्क समावाती वल अर्ज, और आसमान और जमीन की तखलीक पे गौर करते हैं, ये कैसी कैसी नेमतें अल्लाह ताला ने मुझे अता फरमाई। लेकिन उसका ख्याल इसलिए नहीं जाता कि ये तो सबको मिली हुई है, सबको मिली हुई है, अगर मुझे मिल गई तो क्या है। लेकिन वो रहमान है, वो रहीम है, वो रब्बुल आलमीन है, अरे उसी का एक जुज़ तुम भी हो, अगर ये ना होता तो क्या करते। तो आदमी को ये चाहिए कि जो नेमतें मुयस्सर हैं अपनी जात पर वो भी, और जो कायनात में फैली हुई नेमतें हैं उनका भी तसव्वुर करके अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करने का एहतमाम करे। اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مسنين بها قابليها واتمها علينا। तो उसको उनका तसव्वुर करके उनके ऊपर भी शुक्र अदा करें, या अल्लाह आप हमें दिन देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह आप हमें रात देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह दिन के वक्त में काम करने का मौका अता फरमाते हैं, रात के वक्त में सोने का मौका अता फरमाते हैं, गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, बहार भी आती है, खिजा भी आती है, ये सारे मौसम हर एक अपनी कुछ खुसूसियात रखता है, उसके जरिए जिंदगी चल रही होती है। तो उन सब की चीजों का तसव्वुर करके अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्र अदा किया जाए। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की पूरी किताब है अल हिकमतु फी मखलूकातिल्लाह, जिसमें उन्होंने सारे मखलूकात कायनात की नेमतों को बयान किया है। तो یہ اگر سوچتا رہے انسان تو وہ انسان بندہ شکر گزار بن جاتا ہے, اور شکر گزار بندہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے, شکر گزار بندہ بہت پسند ہے. ناشکری اس کے مقابلے میں, ناشکری یہ بڑی بلا ہے, بڑی مصیبت ہے, اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا, صرف تکلیفوں کے لیے بیٹھے رہنا کہ مجھے یہ تکلیف ہے, مجھے یہ تکلیف ہے, مجھے یہ پریشانی ہے, یہ بیٹھے رہنا یہ ناشکری ہے. یہ ناشکری اللہ تعالیٰ کو بہت ہی ناپسند ہے. وہ ناشکری اس لیے پیدا ہوتی ہے, در حقیقت ناشکری پیدا ہوتی ہے حرص, حرص سے, کہ جیسے آدمی جو ہے وہ اس کے اندر حرص پیدا ہو جاتی ہے, فلاں آدمی کو تو میں نے دیکھا اس کے پاس, اس کا مکان بڑا شاندار ہے, اس کی گاڑیاں بہت اچھی ہیں, اس کے موٹر کاریں اس کی چل رہی ہے, اس کے پاس نوکر چاکر ہے, اس کا کھانے بہت اعلیٰ درجے کے ہیں, تو نتیجہ یہ کہ وہ دل میں اس کے کہ اس کو تو سب کچھ مل گیا اور میں محروم ہوں اور مجھے یہ نہیں ملا, اور اس ملنے کی تمنا کر رہا ہے, تو اس تمنا کی وجہ سے ناشکری پیدا ہوتی ہے, ہرس سے ناشکری, ناشکری ہرس سے پیدا ہوتی ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا نسخہ بتایا ہمیں, آپ کو ایک حدیث ہے, اگرچہ سند اس کی اتنی مضبوط نہیں ہے لیکن معنی بالکل درست ہے, کہ کوئی شخص اپنی دنیا میں اپنے سے کم تر لوگوں کو دیکھے, کم تر لوگوں کو, اگر کوئی شخص غریب ہے تو اپنے سے زیادہ غریب کو دیکھے کہ دیکھو ایک یہ بھی ہے, اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا دے رکھا ہے, اپنے سے کم تر لوگ. ایک شخص اگر فرض کرو بیمار ہے تو وہ اپنے سے زیادہ بیمار کو دیکھے کہ دیکھو یہ کتنا بیمار ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس جیسی بیماری سے محفوظ رکھا ہے. تو دنیا کے معاملات میں آدمی اپنے سے نیچے کو دیکھے, اور دین کے معاملات میں اوپر کو دے, اوپر والے کو دیکھے, اوپر والے کو دیکھے کہ وہ اپنے علم میں, اپنے تقوی میں, اپنے زہد میں, اپنی عبادت میں وہ کتنا اونچا ہے, تو میں اس کی طرف جانے کی کوشش کروں. یہ تلقین فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دن میں روزانہ ان کا معمول تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے کسی شفا خانے میں جایا کرتے تھے, بیماروں جہاں ہسپتال جایا کرتے تھے, اور جانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو دیکھ کر طبیعت میں دل میں یہ شکر پیدا ہو کہ دیکھو یہ کیسا بیمار ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھا. تو صرف اس غرض سے شفا خانے کا دورہ کرتے تھے, اور قبرستان جایا کرتے تھے یہ دیکھ کر کہ دیکھو اس کو موت آ گئی, اس کے عمل کا دروازہ بند ہو گیا, اب یہ کوئی عمل نیک عمل اپنے اندر اضافہ نہیں کر سکتا, تو اس لیے یہ بیچارہ اب اس معاملے میں معذور ہے کہ اب کوئی نیک عمل اس کے نام اعمال میں اضافہ کرنے کی صلاحیت اس میں نہیں رہی مرنے کے بعد. مجھے اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے, مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں زندہ ہوں, میں اپنے نیک اعمال میں اضافہ کر سکتا ہوں. تو آدمی اپنے سے کمتر کو دیکھے دنیا کے معاملات میں, اور جب دیکھے گا تو شکر ادا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا مجھ پر انعام فرمایا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار بھی ہے تو اپنے سے زیادہ بیمار کو دیکھے کہ تو اپنی بیماری کی دعا ضرور کرے کہ یا اللہ مجھے صحت عطا فرما دیجئے, لیکن یہ دیکھے کہ مجھ سے زیادہ بیمار بھی ہیں دنیا میں اور وہ کیسے ہیں, تو اس سے ناشکری سے محفوظ رہے گا. تو بھائیو شکر جو ہے یہ بڑی عظیم نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, اور یہ ایسی عظیم نعمت ہے, ذرا غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ نہیں کہاں ساری آیات قرآنی میں شکر کی جو فضیلتیں بیان کی ہیں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم, اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ. شکر کرو اور ایمان لاؤ. تو کیا عذاب تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اللہ تعالی؟ اور لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور تمہارے نعمتوں میں اضافہ کروں گا. لازیدنکم، عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ لام تاکید بانومن تاکید ثقیلہ، یعنی پورے یقین کے ساتھ فرما رہے ہیں ضرور بالضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا اگر تم شکر کرو گے، شکر کرنے والے بندے بنو گے. دیکھو بہت سی چیزیں اللہ تعالی نے فرمائی ہے، جہاں کوئی نعمت دینے کے لیے تو وہاں پر کچھ قیدیں لگا دی ہیں. مثلا ان اللہ لا یغفر لمن، یا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر دون ذلک لمن یشاء. کیا مانا؟ کہ اللہ تعالی شرک کو تو معاف کرتا نہیں کبھی بھی جب تک کہ توبہ نہ کرے آدمی، لیکن گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اگر چاہے، جس کو چاہے. اس میں چاہنے کی قید لگا دی ہے کہ میں جب چاہوں گا تو معاف کروں گا، نہیں چاہوں گا تو نہیں کروں گا، میرے اختیار میں. جو آدمی توبہ نہیں کرتا گناہ سے تو اس کو میں چاہوں گا تو معاف کر دوں گا، چاہے چاہوں گا تو نہیں کروں گا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا بے حساب دے گا رزق. تو رزق کے لیے بھی قید لگا دی، جس کو ہم چاہیں گے اس کو دیں گے، جس کو نہیں چاہیں گے نہیں دیں گے. ومن اراد العاجلۃ عجلنا له فیھا ما نشاء لمن نرید، اگر کوئی شخص دنیا کی کوئی چیز مانگے گا، دنیا ہی کی چیز مانگے گا، تو ہم اس کو دے دیں گے دنیا میں، لیکن جس کو چاہیں گے جتنا چاہیں گے، جس کو چاہیں گے جتنا چاہیں گے. دو شرطیں، کہ ہم خود چاہیں کہ اس کو دیں گے، نہیں چاہیں گے نہیں دیں گے، جتنا چاہیں گے اتنا دیں گے. ما نشاء عجلنا له ما نشاء لمن نريد، دو قیدے لگا دی کہ ہم چاہیں گے دیں، نہ چاہیں تو نہیں دیں. مانگ رہا ہے دنیا کی چیزیں بہت مانگ رہا ہے لیکن نہیں دیں گے، ہماری مشیت نہیں ہے دیں گے. اور پھر دیں گے بھی تو جس کو چاہیں گے اس کو دیں گے، یہ دو قیدیں لگا دی. لیکن شکر میں کیا کہتے ہیں؟ وہاں یہ قید نہیں لگائی کہ جس کو چاہیں گے اس کو زیادہ دیں گے. لیکن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے تو ضرور بالضرور دیں گے تمہیں، ضرور بالضرور دیں گے تمہیں. لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ کے ساتھ تاکید کر کے فرما رہے ہیں کہ ضرور دیں گے تم اگر شکر کرنے والے بندے بنو گے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عظیم نعمت ہے. اور یہ فرما دیا حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ الطائم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، جو کھائے اور شکر کرے اس کا ثواب اتنا ہے جیسے کہ روزہ رکھے اور صبر کرے، روزہ رکھنے والے کے برابر. بشرطے کہ شکر کرے. شکر کیا ہے؟ کہ آدمی یہ سوچے کہ میں اس کا اہل نہیں تھا، یہ نعمت کا اہل نہیں تھا، یہ محض اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا، میں اہل نہیں، اللہ تعالی نے دے دیا. یہ شکر آدمی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اور نعمتوں سے سرفراز فرمائیں گے. اور بعض اوقات بندے کا امتحان لیا جاتا ہے. حضرت شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ نقل کیا ہے، عجیب واقعہ ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ میں سے، ان کو آج ساری دنیا مانتی ہے. تو ایک مرتبہ وہ عبادت کر رہے تھے رات کے وقت، تہجد پڑھ رہے ہوں گے، عبادت کر رہے تھے. عبادت کرتے کرتے سامنے ایک نور چمکا، ایسا لگا جیسے ساری دنیا روشن ہو گئی اس نور سے. اور اس نور میں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر تو نے ہماری جو اطاعت کی ہے اور عبادت کی ہے وہ اس عبادت کے صلے میں آج ہم تجھ سے کہتے ہیں کہ اب تیرے لیے نمازیں بھی معاف ہیں، روزے بھی معاف ہیں، ساری عبادتیں بھی معاف ہیں، تیرے لیے جنت کی خوشخبری. نور چمکا اور یہ آواز آئی کہ تجھے نمازوں کی بھی ضرورت نہیں، اب روزوں کی بھی ضرورت نہیں، ہم تیری عبادت کو قبول کر کے تجھے جنتی بنا چکے. تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں کہا کہ جا شیطان مردود، تو مجھے بہکاتا ہے، نمازیں اور روزے انبیاء کرام سے تو معاف ہوئے نہیں، اب مجھ سے معاف ہو جائیں گے؟ انبیاء کرام کے اوپر تو فرض تھے اور مجھے معاف ہو جائیں گے، تو ضرور تو شیطان ہے. جو نور ہمیں نظر آ رہا ہے یہ شیطان کا نور ہے، اور اس نے ایک جعلی نور پیدا کر کے مجھے بہکانے کی کوشش کی. مردود دور ہو جا، میرے ختم ہو گیا وہ نور. دوبارہ چمکا اور چمک کے کہا کہ اے عبد القادر، آج تیرے علم نے تجھ کو بچا لیا، ورنہ نہ جانے کتنے لوگوں کو میں نے اس دھوکے کے ذریعے گمراہ کیا کہ ان کے اوپر یہ نور چمکایا اور ان کو نمازوں سے، روزوں سے، عبادتوں سے غافل کر دیا. صرف تیرے علم نے آج تجھ کو بچا لیا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے دوبارہ فرمایا کہ مردود دوبارہ مجھے دھوکا دیتا ہے، میرے علم نے نہیں بچایا، میرے اللہ نے بچایا، میرے اللہ کے فضل و کرم نے بچایا، میں اس فضل و کرم کا شکر ادا کرتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے جب بندہ شکر گزار ہوتا ہے تو اس کو ایسے ایسے شیطان کے حربوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی نجات عطا فرماتا ہے، کیونکہ شیطان نے کہا تھا کہ میں ان بندوں کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، ولا تجدوا اکثرهم شاکرین، ان کو شکر کرنے والا نہیں پاؤ گے. تو بھائی خلاصہ یہ ہے کہ یہ دو نسخے ہیں، بظاہر معمولی سے ہیں لیکن مشق کرنے سے ان کی عادت پڑ جاتی ہے کہ آدمی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جس حالت میں بھی ہو، یا اللہ سے مانگ رہا ہو یا اللہ کے شکر ادا کر رہا ہو، یہ دو کام اگر اپنی زندگی کا لائق عمل بنا لیں اور اپنے ہر وقت ان دو کاموں میں مشغول رہیں، یا اس میں یا اس میں، جو حاصل ہے اس پر شکر، جو حاصل نہیں ہے اس کی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں، تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ یہ مشق جو ہے وہ اس مقام تک پہنچا دے گی، ضرور پہنچا دے گی انشاءاللہ، کہ جہاں ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا خیال اور دھیان دل میں رہے اور انسان غفلت کے چنگل سے نکل جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. يا ارحم الراحمين يا غياث المستغيثين، اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما دے. یا اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنے ذات کے ساتھ مضبوط تعلق عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے خیالات، ہمارے قلب کے خیالات، دل کے خیالات اور دماغ کے خیالات کو یا اللہ اپنی طرف متوجہ فرما دے. یا اللہ تمام حاضرین کو اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے یا اللہ سب کی حاجتیں پوری فرما دے، عافیت کے ساتھ پوری فرما دے، آسانی کے ساتھ پوری فرما دے. یا اللہ ہمیں ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کے شر اور فتنے سے حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ بہت سے ملکوں کے اندر مسلمان کافروں کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، یا اللہ برما میں، یا اللہ فلسطین میں، یا اللہ سوریا میں، یا اللہ اور عراق میں، یا اللہ بہت مسلمان کافروں کے اور دشمنوں کے ظلم و ستم کا شکار ہے. اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ان کو ظلم سے نجات عطا فرما دے، اپنے رحمت سے نجات عطا فرما دے. اے اللہ ہمیں ان کے بارے میں اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے رحمت سے ہمیں ان کے بارے میں اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم. جن جن لوگوں سے نے اللہ ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان سب کی جائز حاجتوں کو آسانی اور سہولت کے ساتھ پورا فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد کما صلی اللہ علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.